بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها فنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت ہے، لہٰذا اس کا اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو کہ شاید تم پر رحم کیا جائے۔ یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب خدا تو ہم سے پہلے دو جماعتوں پر نازل ہوئی تھی اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ ہمارے اوپر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اب تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل اور ہدایت و رحمت آ چکی ہے، پھر اس کے بعد اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے اور ان سے اعراض کرے؟ عن قریب ہم اپنی نشانیوں سے اعراض کرنے والوں پر بدترین عذاب نازل کریں گے کہ وہ ہماری آیتوں سے اعراض کرنے والے اور روکنے والے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 155 سے 57 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب ہاشم روغنی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام نور رمضان نشر ہوگا، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام اسلامی تاریخ، اور نشریات کے آخر میں پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، نیم نگاہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور نیم نگاہ میں سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران میں آج فوج کا قومی دن منایا گیا۔ حکومت پاکستان نے ٹی ایل پی سمیت ملک کی 85 کلعدم تنظیموں کے عطیات اور چندہ جمع کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس روز بروز بے قابو ہوتا جا رہا ہے، اور افغانستان کے صدر نے اپنے ملک سے بیرونی افواج کے انخلاء کو اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران میں آج فوج کا قومی دن منایا گیا۔ اس موقع پر سالانہ پریڈ اور سامان حرب کی نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کورونا کے باعث اس سال آرمی ڈے کی پریڈ محدود پیمانے پر اور ملک بھر کی فوجی چھاونیوں میں منعقد ہوئی۔ آرمی ڈے کی قومی تقریبات اور پریڈ کا آغاز رہبر انقلاب اسلامی اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی کے پیغام سے ہوا۔ کورونا کی وجہ سے آرمی ڈے کی مرکزی پریڈ تہران میں آٹو موبائل ریلی کی شکل میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر بری فوج کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل عبد الرحیم موسوی اور دیگر اعلی فوجی افسران بھی شریک تھے۔ اس سال کی پریڈ مدافعان وطنوں، یاوران سلامت یا وطن کے سپاہی اور مددگاران صحت کے نام سے منعقد کی گئی۔ اس موقع پر ایران کے دفاعی ماہرین کے تیار کردہ سامان حرب کی نمائش بھی کی گئی، جس میں مختلف اقسام کے جدید ترین میزائل بھی شامل تھے۔ ایرانی ماہرین کا تیار کردہ سپر کمپیوٹر سی مرغ تجرباتی آزمائش کے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ تہران کی امیر کبیر یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے سربراہ ڈاکٹر احمد معتمدی نے بتایا کہ سپر کمپیوٹر سی مرغ طے شدہ پروگرام کے مطابق اپنی تکمیل اور آزمائش کے مراحل طے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی مرغ کا تجربہ مئی کے وسط میں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سپر کمپیوٹر کی تیاری وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور ہماری ٹیم اس پر پوری تندہی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ سائنٹیفک کمیٹی برائے انسداد کورونا کے چیئرمین نے کہا ہے، سائنٹیفک کمیٹی برائے انسداد کورونا کے چیئرمین نے کہا ہے کہ ایران کورونا ویکسین کی تیاری میں دنیا کے دیگر ملکوں کے ساتھ تعاون کرے گا۔ سائنٹیفک کمیٹی برائے انسداد کورونا کے چیئرمین مصطفیٰ قانئی نے خبر رساں ایجنسی ایرنا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کیوبا، روس اور جاپان کے ساتھ کورونا ویکسین تیار کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ ایرانی کمپنی کے تعاون سے روسی کورونا ویکسین اسپوتنک کی پروڈکشن جلد ہی شروع کر دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کورونا ویکسین کی مشترکہ تیاری کی غرض سے جاپان کے ساتھ بھی ایک معاہدہ طے پانے کی توقع ہے۔ حکومت پاکستان نے ٹی ایل پی سمیت ملک کی 85 کل عدم تنظیموں کے عطیات اور چندہ جمع کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعلامیے میں تمام کل عدم تنظیموں کے عطیات جمع کرانے پر پابندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق نیکٹا کی جانب سے ملک بھر کے تھانوں کو کل عدم تنظیموں کی فہرست بھی بھیجی گئی ہے اور ان کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس اور دیگر ایجنسیوں کو چندہ اکٹھا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ لاہور میں یتیم خانہ چوک پر پولیس اور کلدم ٹی ایل پی کے کارکنوں کے درمیان تصادم میں 3 افراد مارے گئے ہیں۔ کلدم ٹی ایل پی کے کارکن کئی روز سے اس مقام پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور پولیس علاقے کو خالی کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی ہے اور حکام نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے ملک میں کورونا پروٹوکول پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کا حکم دیا ہے۔ سرکاری سطح پر جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہفتے اور اتوار کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 6,127 مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے، جو 2020 کے بعد سے ایک دن میں مبتلا ہونے والوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اس عرصے میں پاکستان میں 149 مریض جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 16,200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 6,60,000 کے قریب بتائی جاتی ہے، جبکہ کورونا کے فعال کیسوں کی تعداد 80,500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ادھر ہندوستان میں کورونا وائرس روز بروز بے قابو ہوتا جا رہا ہے اور مزید 2,61,000 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ہفتے اور اتوار کے درمیان 24 گھنٹے میں جہاں کورونا کے ریکارڈ 2,61,000 نئے مریض سامنے آئے ہیں، وہیں ایک دن میں 1,500 افراد کی موت بھی واقع ہوئی ہے، جو ایک دن میں اب تک سب سے زیادہ اموات ہیں۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد اتوار کی شام تک 1,48,83,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 1,77,500 سے زیادہ افراد اب تک کورونا سے جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ کورونا کی دوسری لہر میں بھی ریاست مہاراشٹر میں سب سے زیادہ معاملات اور اموات درج کی جا رہی ہیں، جبکہ ریاست اتر پردیش، مدھیہ پردیش، کیرل اور چھتیس گڑھ میں حالات بے قابو ہوتے جا رہے ہیں۔ قومی دارالحکومت دہلی میں کورونا کی سنگین صورتحال کے پیش نظر اسپتالوں میں آئی سی یو بیڈ اور آکسیجن کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ پوری دنیا میں کورونا کے مریضوں کی کل تعداد 14,15,42,000 اور 400 سے تجاوز کر چکی ہے اور 30,27,000 سے زیادہ افراد کی کورونا سے موت ہو چکی ہے۔ 12,01,57,000 سے زیادہ کورونا کے مریض پوری دنیا میں شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے صدر نے اپنے ملک سے بیرونی افواج کے انخلاء کو اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے سلسلے میں کابل مکمل طور پر آمادہ ہے۔ افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے اتوار کے روز کابل میں ایک اجلاس میں کہا کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے اعلان سے افغانستان کی تاریخ میں پہلی بار ملک کا نظم و نسق چلانے اور افغانستان کی ترقی و پیش رفت کا اہم تاریخی موقع فراہم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد کے برسوں کے بارے میں کئی سال پہلے ہی منصوبے تیار کیے جا چکے ہیں۔ افغانستان کے صدر نے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ دوست اور پڑوسی ملک کی حیثیت سے پاکستان افغانستان کے ساتھ رہے گا۔ یمن کے صوبہ مارب میں ملک کی مسلح افواج کی تیز رفتار پیش قدمی کے ساتھ ہی سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے شہر مارب کے رہائشی علاقوں کو شدید ترین حملوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ یمنی ذرائع کے مطابق شہر مارب کے مختلف علاقوں خاص طور سے سربہ پر سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے وحشیانہ بمباری کی ہے۔ جہر سعودی اتحاد نے یہ وحشیانہ بمباری ایک ایسے وقت کی ہے جب یمن کی مسلح افواج مارب کے مختلف علاقوں میں پیش قدمی کر رہی ہیں۔ یمن کی مسلح افواج نے شہر مارب کے مغرب میں واقع الفجمہ میں خاص طور سے تیز رفتار پیش قدمی کی ہے۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کی جانب سے شہر مارب کے مختلف علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنائے جانے کا اصل مقصد یمن کی مسلح افواج کی پیش قدمی کو روکنا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینی انتخابی امیدواروں کی گرفتاری کھلی جارحیت ہے۔ العہد کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینی انتخابی امیدواروں کی گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے۔ تحریک حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی دشمن کے مجرمانہ منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے متحدہ کوششیں اور قومی اداروں کی تعمیر نو اور بحالی کا کام بدستور جاری رہے گا۔ نیز دشمن کو انتخابات میں مداخلت یا ان انتخابات کو منسوخ کرانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں اور خبروں کے ساتھ ہی پروگرام نیم نگاہ بھی ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب دیتے ہیں وہ سائل کو سا صدا سے پہلے بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب سے پہلے شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے
سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام نور رمضان
نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان اللہ تیرا ہے احسان روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان علم و ادب سکھلائیں گے دین خدا پھیلائیں گے مسجد میں بھی جائیں گے سب روح ایمان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے ماہ رمضان المبارک کے سلسلے وار پروگرام نور رمضان کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین کما حقہ مستفیض ہوں گے
سامعین ماہ رمضان المبارک کے خیر و برکت سے سرشار اس مہینے میں آج ہم پروگرام نور رمضان میں خود سازی جیسے اہم مسئلے پر مختصر روشنی ڈالیں گے
آیات کی رمجھن میں قرآن کی تلاوت ہے کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان 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 ہے رمضان
محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی شاخوں پہ پرندے بھی دریاؤں کی موجیں بھی سجدے میں جھکا کے سر مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہیں یا سبحان رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان
ماہ رمضان المبارک خود سازی کے لیے ایک اہم موقع ہے اور اس مسئلے کا آغاز خود شناسی سے ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے خود کو اچھی طرح سے پہچانے اور اپنی شناخت حاصل کرے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے، ساتھ ہی یہ کہ خود شناسی کے ذریعے ہی خدا شناسی بھی حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص خدا کی معرفت رکھتا ہے وہ اس کی جانب قدم بڑھاتا ہے اور پھر اس کا کردار و عمل خدائی رنگ میں ڈھل جاتا اور خدا پسندانہ ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم بھی معنوی حقائق کے ادراک کا ایک دریچہ اس کی جانب کھول دیتا ہے تاکہ وہ حقائق کا مزید ادراک کر سکے۔ اس کی مثال اس ڈرائیور کی ہے جو سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے اس کے سامنے نئے نئے مناظر سامنے آتے جاتے ہیں۔ اسی سبب سے بندہ جتنا زیادہ خدا کی جانب قدم بڑھاتا اور اس سے لو لگاتا ہے اس پر نئے نئے حقائق منکشف ہوتے جاتے ہیں اور مزید پردے اس کی آنکھوں سے ہٹتے جاتے ہیں اور خدا پر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔
سامعین، خود سازی کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے باطن پر خاص توجہ دے اور مادیات کو کم اہمیت دے اور اپنی روح کو ایسی اخلاقی خوبیوں سے آراستہ کرے جس سے ایک انسان کا بہرہ مند ہونا لازمی ہے۔ اسی سبب سے ماہ رمضان ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں انسان اپنی اصلی حقیقت کی جانب پلٹ سکتا اور اپنے انسانی جوہر اور مقام و منزلت کو درک کر سکتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک لمحہ بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوگا۔ منقول ہے کہ بعض ظاہربین افراد نے ایک ولی خدا سے پوچھا، اے شیخ، فلاں شخص تو پانی پر راستہ چلتا ہے لیکن وہ ڈوبتا نہیں۔ شیخ نے کہا، یہ تو آسان کام ہے کیونکہ میڈھک بھی ایسا کرتا ہے۔ پھر ایک دوسرے شخص نے کہا، میں ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو ہوا میں پرواز کرتا ہے۔ شیخ نے کہا، یہ بھی سادہ اور آسان کام ہے کیونکہ مکھی اور مچھر بھی ہوا میں اڑتے ہیں۔ ایک تیسرے شخص نے کہا، اے شیخ، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو چشمے زدن میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی مسافت طے کر لیتا ہے۔ شیخ مسکرائے اور کہا، یہ کام تو اور زیادہ آسان کاموں میں سے ہے کیونکہ شیطان بھی چشم زدن میں مشرق سے مغرب کا سفر طے کر لیتا ہے اور اس طرح کے کاموں کی کوئی ارزش و اہمیت نہیں ہے۔ اس وقت شیخ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اس طرح سے کہ سب سن سکیں۔ مرد وہ ہے کہ جو اپنے ہم صنف کے درمیان بیٹھے، اٹھے، سوئے اور کھائے پیے اور بازار میں اپنے ہم نو کے ساتھ معاملہ کرے، لوگوں کے ساتھ معاشرت کرے اور ایک لمحہ بھی اس کا دل یاد خدا سے غافل نہ ہو۔
اور آئیے اب کچھ فقہی مسائل کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ سامعین، روزہ ایسے افراد پر واجب ہے کہ جو روزہ رکھنے کی شرطوں پر پورے اترتے ہوں، اور وہ شرطیں یہ ہیں: روزہ رکھنے والا بالغ ہو، عاقل ہو، دیوانہ روزہ نہیں رکھ سکتا، طاقت رکھتا ہو، کیونکہ جو شخص روزہ رکھنے کی توانائی نہ رکھتا ہو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، جیسے بوڑھے مرد اور عورت کے جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ روزہ رکھنے والا بے ہوش نہ ہو، مسافر نہ ہو، کیونکہ مسافر کی نماز قصر ہے اور اس کا روزہ بھی باطل ہے۔ عورت حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہو، روزہ رکھنے والے کے لیے روزہ مضر نہ ہو، اور روزہ روزہ دار کے لیے حرج اور مشقت کا باعث نہ ہو۔ اس بنا پر روزہ نابالغ بچے، دیوانے، بے ہوش شخص یا ایسے شخص پر کہ جس میں روزہ رکھنے کی توانائی نہ ہو، اسی طرح حائض اور نفاس عورتوں پر، اور وہ شخص جس کے لیے روزہ نقصان دہ ہو یا زیادہ مشقت رکھتا ہو، ان سب پر روزہ واجب نہیں ہے۔
اس درمیان روزہ واجب ہونے کی شرطوں کے سلسلے میں بعض نکات پر توجہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ انسان کو بدن میں کمزوری کی بنا پر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر وہ خود میں اس حد تک کمزوری کا احساس کرے کہ جس کا تحمل کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے تو ایسے میں وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اور اسی طرح اگر اسے کسی طرح کا ضرر یا خوف لاحق، اس بنا پر وہ لڑکیاں جو سن بلوغ تک پہنچ جاتی ہیں یعنی 9 سال مکمل ہو جاتے ہیں ان پر روزہ رکھنا واجب ہے، اور ان کے لیے روزہ اس سبب سے چھوڑنا کہ ان کے لیے دشوار ہے یا جسمانی کمزوری یا اس جیسے مسائل ہیں تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر روزہ رکھنا ان کے لیے مضر ہو یا اس میں بہت زیادہ مشقت پیش آتی ہو تو وہ روزہ توڑ سکتی ہیں۔
سامعین، دعا افطار کے وقت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور افطار کا وقت دعاؤں اور حاجتوں کی مقبولیت کے لیے بہت زیادہ قیمتی شمار ہوتا ہے۔ وصی رسول خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ آپ افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ اللہم لک صمنا ولا رزق کا افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خدایا، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیری دی ہوئی نعمت اور روزی سے افطار کر رہا ہوں، پس تو یہ روزہ قبول کر لے کہ سب سے زیادہ سننے والا اور علیم و دانا ہے۔ اس بات پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ وقت افطار سورہ انا انزلنا پڑھا جائے اور افطار کے وقت صدقہ دیا جائے، اگرچہ چندانہ خرما یا شربت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت رہی ہے۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی مومن ماہ رمضان المبارک میں کسی مومن کو کھانا کھلائے تو خداوند عالم اسے اس شخص کا اجر عطا کرے گا کہ جس نے راہ خدا میں 30 بندے آزاد کیے ہوں، اور خداوند متعال کے نزدیک اس کی ایک دعا مستجاب ہے۔
علم محمد، عدل محمد، پیار محمد، علم محمد، عدل محمد، پیار محمد، ساری اعلی قدروں کا شہکار محمد، ساری اعلی قدروں کا شہکار محمد، ہم اجمالی کیا جائیں تفصیل میں ان کی، کیا دنیا کیا عقبا سب تحویل میں ان کی، وقت کے بیچ محمد، وقت کے پار محمد، ساری اعلی قدروں کا شہکار محمد، سورج چاند ستارے ان کے زیر سایہ، سورج چاند ستارے ان کے زیر سایہ، جو ان تک پہنچا وہ روشنیاں لے آیا، باٹیں کیا کیا چمکیلے کردار محمد، ساری اعلی قدروں کا شہکار محمد۔
سامعین، ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، ابا الحسن، رمضان کا مہینہ نزدیک ہو گیا ہے، افطار سے پہلے دعا کرو۔ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا، اے محمد، جو ماہ رمضان میں افطار سے پہلے یہ دعا پڑھے، خداوند عالم اس کی دعا کو مستجاب، اس کے نماز و روزے کو قبول اور اس کی 10 دعاؤں کو قبول کرے گا، اس کی گناہوں کو بخش دے گا، اس کے رنج و غم کو مٹا دے گا، اس کی پریشانیوں کو برطرف کر دے گا، اس کی حاجتوں کو بر لائے گا، اسے اس کا مقصود حاصل ہو جائے گا، اس کے عمل کو پیغمبروں اور صدیقوں کے عمل کے تصدق میں رفعت و بلندی عطا کرے گا، اور روز قیامت میں اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ درخشاں اور چمکتا ہوا ہوگا، اور وہ دعا یہ ہے، میرے خدایا، اے عظیم نور کے خالق اور اے اعلیٰ و ارفع عرش و کرسی کے حامل پروردگار، اور اے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندروں کے مالک، اور عظیم شفاعت اور ناقابل تسخیر روشنی کے مالک و پروردگار، اے تورات و انجیل و زبور و فرقان کے مالک، تو ہی آسمانوں کی ہر شے کا خالق ہے اور تو ہی زمین میں موجود ہر چیز کا مالک و خالق ہے، اور تیرے سوا زمین و آسمان میں کوئی خدا نہیں ہے، تو ہی زمین و آسمان میں موجود ہر شے پر تسلط اور غلبہ رکھتا ہے، اور تیرے سوا ان پر کسی اور کا غلبہ نہیں ہے۔ تو ہر اس شے کا بادشاہ اور مالک ہے کہ جو آسمان و زمین میں ہے، اور کوئی بھی تیرے سوا ان چیزوں کا بادشاہ اور مالک نہیں ہے۔ پروردگارا، میں تجھے تیرے اسم اعظم کا واسطہ دیتا ہوں اور تیرے اس نور کا واسطہ کہ جس سے سارا جہاں روشن و منور ہے، اور تیری اس بادشاہت کا واسطہ کہ جو قدیم ہے، اے وہ کہ جو زندہ ہے اور اسی کے سہارے ہر شے میں زندگی ہے۔ میں تجھے اس نام کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس کے صدقے میں ہر طرف نور اور روشنی پھیلی ہے، اس نام کا واسطہ کہ جس سے آسمان و زمین منور ہو گئے، اور اس ذات کے صدقے میں کہ جس کے واسطے سے گزشتہ اور آئندہ کی امتوں کی اصلاح انجام پائی اور وہ نیک و شائستہ قرار پائیں۔ اے وہ ذات کہ جو ہر زندہ مخلوق سے پہلے زندہ تھی اور ہر زندہ مخلوق کے بعد بھی زندہ رہے گی، اور اے وہ خالق و حی کہ جس کے سوا کوئی پروردگار نہیں ہے۔ محمد والے محمد علیہ السلام پر درود بھیج اور میرے گناہوں کو بخش دے، اور میرے لیے تمام امور میں آسانی اور گشائش عطا فرما، اور مجھے محمد والے محمد علیہ السلام کی سیرت و سنت اور دین و ہدایت پر ثابت قدم رکھ اور میرے عمل کو قبول فرما، اور تو نے اپنے اولیاء اور فرما بردار بندوں کو جو کچھ عطا کیا ہے مجھے بھی عطا کر، کیونکہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اور تجھ پر ہی توکل کیا ہے، اور تجھ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہوں اور توبہ و انابہ کرتا ہوں۔ میری تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے، اس لیے میں نے تیری جانب قدم بڑھایا ہے۔ اب تو تمام خوبیوں اور نیکیوں سے میرے اور اہل و عیال کے دامن کو بھر دے، اور مجھ سے اور میرے اہل خانہ سے تمام شر کو دور کر دے۔ تو ہی وہ تمام نعمتیں اور رحمتیں برسانے والا ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو کسی خلق شدہ آئیڈیل کے بغیر خلق کیا، اور تو ہی جسے چاہتا ہے خیر و بھلائی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے دور کر دیتا ہے۔ بس تو مجھ پر منت و احسان کر اور مجھے بھی اپنی رحمت وافرہ سے ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کو تو نے خیر اور نیکی عطا کی ہے، اے سب سے مہربان اور ارحم الراحمین پروردگار۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پانچویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلني فيهم من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيهم من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين۔
اے معبود، آج کے دن مجھے بخشش مانگنے والوں میں سے قرار دے، آج کے دن مجھے اپنے نیکوکار عبادت گزار بندوں میں سے قرار دے، اور آج کے دن مجھے اپنے قریبی دوستوں میں سے قرار دے، اپنی محبت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ تمام سامعین کی دعاؤں کی قبولیت اور مغفرت کی آرزو کے ساتھ یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خدا حافظ۔
اللهم بلغنا رمضان رمضان، اللهم بلغنا رمضان رمضان،
آیا آیا ماہ رمضان، آیا آیا ماہ رمضان، آیا آیا ماہ رمضان، آیا آیا ماہ رمضان۔
ماہ رمضان کی بھی تو کیا بات ہے،
ماہ رمضان
رمضان کی بھی تو کیا بات ہے, اس میں رحمت کی ہر سو برسات ہے,
اس میں رحمت کی ہر سو برسات ہے.
آیا آیا ماہ رمضان, آیا آیا ماہ رمضان, آیا آیا ماہ رمضان, آیا آیا ماہ رمضان.
اس مہینے میں رحمت کی رمجم ہوئی,
اس مہینے میں رحمت کی رمجم ہوئی,
اس مہینے میں رحمت کی رمجم ہوئی,
اس مہینے میں روزوں کی کیا بات ہے,
اس میں رحمت کی ہر سو برسات ہے.
آیا آیا ماہ رمضان, آیا آیا ماہ رمضان, آیا آیا ماہ رمضان, آیا آیا ماہ رمضان.
اس مہینے میں لمحہ با
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسلامی تاریخ, اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں, خدا حافظ, شب بخیر.
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین, سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال آپ کو حفظ و امان میں رکھے, آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. ناظرین اکرام, یہ پروگرام جو ہمارا تاریخ اسلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اسلامی تاریخ, جس میں ہم اسلامی تاریخ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں, اور یہ درواقعی اس لیے ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اسلام نے آنے کے بعد انسان کو کون سا مقام عطا کیا ہے. چونکہ ابھی جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ اس زمانے کے حوالے سے ہے, اس دور کے حوالے سے ہے کہ جو اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا, جو عربوں کا زمانہ تھا, کہ وہ کس دور میں زندگی گزار رہے تھے. جاہلیت کا دور تھا, اور ان کی زندگی میں کون سی مشکلات تھی, اور یہ احسان ہے خداوند متعال کا کہ اس نے رحمت للعالمین کے ذریعے اسلام ہمیں دیا, اور اسلام نے ہمیں وہ مقام عطا کیا, وہ عزت ہمیں بخشی کہ جس کے نتیجے میں اسلام وہ ایک یعنی ایسی قوم بنی کہ جس کی تاریخ آج بھی دوسرے بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ان کی تاریخ ہے وہ کسی کی تاریخ نہیں ہے. لیکن آج مسلمان پھر دوبارہ سے ان مشکلات میں گرفتار ہو چکے ہیں چونکہ اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم پھر نگاہ کریں اپنی اس تاریخ کی طرف کہ ہم کس مقام پر تھے, ہمیں خدا نے کون سے مقامات عطا کیے تھے تاکہ ہمیں پھر سے وہ مقام مل سکے. ناظرین اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی. الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں, جناب مولانا سجاد حسین اہیر صاحب قبلہ. اجازت دیجیے ان کی خدمت میں چلتے ہیں, ان سے ملاقات کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قبلہ پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں, اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا, آپ اسٹوڈیو تشریف لائے.
ہم آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا آپ کو اپنے اس مقصد میں کامیاب عطا فرمائے.
الہی آمین. قبلہ اجازت دیجیے, ہمارے دوسرے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں, سرزمین پاکستان سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت جناب ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں.
جی میں بھی آپ کی خدمت میں, اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی قبلہ آج جو ہم گفتگو کریں گے بہت ہی اہم موضوع ہے ہمارا, کہ جو اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا, عربوں کا جو دور تھا, ان کی زندگی پر کون سے قوانین حاکم تھے, یہ ہمارا موضوع ہے. اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت کوسچن ہے کہ واقعاً قوانین جو کسی بھی معاشرے کے اوپر حاکم ہوتے ہیں اس معاشرے کو سمجھنے میں بہت معاون ثابت ہو سکتے ہیں.
بے شک
مقدمتاً چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ تاریخ کا مطالعہ ہم کیوں کرتے ہیں,
جی
تاریخ حقیقت میں ہمیں عبرتیں اور درس دیتی ہے.
جی
اور معاشروں کے اندر جو مختلف انحرافات آتی ہیں اگر ہم ان کا بغور مطالعہ نہ کریں تو آنے والے انحرافات کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔
بالکل،
اگر دین مقدس اسلام کے بارے میں جو آپ فرما رہے تھے کہ دین مقدس اسلام نے ان مسلمانوں کو وہ عروج بخشا ہے، اس تہذیب کو اور اس امت کو اور اس قوم کو عروج بخشا ہے، لیکن آج ہم پھر انحطاط اور انحراف کا شکار ہو رہے ہیں تو ایسا کیوں ہے؟ تو اگر تھوڑا سا غور کریں ہم، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد صرف 30 سال بعد،
جی
40 ہجری میں، مولا متقیان علی جبن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پہلی دعوت اسلام سے لے کر آخری وقت تک جن کا سب سے زیادہ تعارف کروایا اور جن کے بارے میں سب سے زیادہ سفارش کی وہ علی جبن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جن کو اپنے بعد اپنا خلیفہ کے طور پر، اپنے ولی کے طور پر اور جانشین حقیقی کے طور پر جن کا تعارف کروایا وہ علی جبن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ان 30 سالوں میں اتنا انحراف آ گیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے، کو شہید کرنے کے لیے جو بندہ آتا ہے وہ شب قدر کا انتخاب کرتا ہے اور قربتاً اللہ علی کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ تاریخ کے اندر کتنا انحراف آیا ہے، لیکن ابھی کیا ہوا ہے، یہ شخص جو آیا ہے یہ چھپ کر آیا ہے اور یہ چھپ کر آ کر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر رہا ہے، لیکن اس سے صرف 20 سال بعد اور آئیں اور آپ 61 ہجری میں آ کر دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اسی رسول کے نواسے کو،
جی
جس کو خود
قرآن کی زبان میں رسول کے بیٹے کو،
بیٹے کو
جی
اسی رسول کے بیٹے کو کہ جس کو سید شباب اہل الجنہ کا ایک رکن کہا گیا ہے، اس کو شہید کرنے کے لیے پوری امت اکٹھی ہو کر آتی ہے اور اعلان کر کے آتی ہے اور آ کر اس کے نواسے کو شہید کر دیا جاتا ہے،
وہ غسل کرتے ہیں قربتاً اللہ لقتل الحسین،
لقتل الحسین۔ یعنی یہ کیا ہے، یہ انحراف آیا ہے، یعنی امتوں کے اندر انحراف یوں آتے ہیں اور جب تک ہم تاریخ کا مطالعہ نہیں کریں گے اس وقت تک ان انحرافات کی جو علتیں ہیں ان کو نہیں پا پائیں گے، اور جب تک ان تک نہیں پہنچ پائیں گے ہم آنے والے معاشرے کے اندر جو انحرافات آئے ہیں ان کا سدباب نہیں کر پائیں گے۔ جو ابھی آپ نے سوال کیا اس کے ساتھ اب اس جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی انسانی معاشرے کے اوپر جو قوانین حاکم ہوتے ہیں وہ اس معاشرے کی حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔
بالکل،
اگر ہم اسلام سے قبل والے معاشرے کی ان سنتوں کے اوپر جن کو قوانین کہا جاتا ہے یا سنتیں کہا جاتا ہے جو ان کے رسوم اور رواج تھے اور اٹل قانون تھے، اس کی کبھی بھی وہ خلاف ورزی نہیں کرتے تھے،
جی
یعنی دیکھیں نا کہ اس جہالت والے دور میں بھی قوانین ایسے تھے کہ جن کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تھی،
بالکل،
اور جن کی اگر کوئی خلاف ورزی کر دیتا تھا تو اس کو اس قبیلے سے نکال دیا جاتا تھا اور اس معاشرے کا اس کو متعون ترین فرد تصور کیا جاتا تھا۔
جی
آج کے ترقی یافتہ دور میں کیا ایسا ہے؟
آج جو یہ وہی بات ہے نا کہ جو چوری کا مال ہوتا ہے چور اتنی ایمانداری سے بانٹتے ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی،
مثال نہیں ملتی۔ یعنی ہوا یہ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس انسان نے، انسانی معاشرے نے جتنی ترقی کی ہے وہ جو ان کی پازیٹیو چیزیں تھیں وہ آج اتنے عروج پر ہوتی کہ وہ شرما رہے ہوتے، لیکن ہوا یہ ہے کہ ان کی پازیٹیو چیزوں کو دیکھ کر آج ہم شرما رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو ان کے اٹل قوانین تھے ان میں سے ایک قانون جس کو ابھی بیان کر دیتا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا، وہ ہے خلا، یہ خلا آج کل ایک طلاق کی قسم کو بھی خلا کہا جاتا ہے لیکن یہ وہ خلا نہیں ہے۔
اچھا
خلا کا مطلب ہے کہ لوگوں کے سامنے آ کر اعلان کر دیا جاتا تھا کہ یہ جو فرد ہے یا یہ جو خاندان ہے ہمارے قبیلے کا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
جی قبلہ بہت شکریہ، اجازت دیجیے ہم اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے مزید جانکاری حاصل کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اگر آپ اس خلا کے حوالے سے کچھ بیان کرنا چاہیں تو آپ کی خدمت میں ہیں، ورنہ بیان کیجیے پھر ہم مولانا سے استفادہ کریں گے۔
جی یہ ساری چیزیں معاشرے سے اور زمانے کی اجتماعی زندگی جو ہے، معاشرتی زندگی جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں۔
جی
تو میں نے چونکہ پہلے بھی کچھ پروگراموں میں کہا تھا کہ اس زمانے کا معاشرہ کوئی مضبوط اور متحد معاشرہ نہیں تھا،
جی
اور ان کا قبیلگی نظام تھا اور ہر قبیلے کے اپنے اپنے رسم و رواج ہوا کرتے تھے، تو اس کے پیش نظر وہ اپنے رسومات کو کی پاسداری کیا کرتے تھے۔
جی
لیکن جب اسلام آیا، اسلام نے آ کے کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جو تم بٹے ہوئے ہو،
جی
اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کے پیشے اس کے طریقے سے تم کبھی بھی کمال نہیں پا سکتے ہو، کبھی بھی بلند نہیں ہو سکتے ہو، لہٰذا آؤ ہم آپ کو ایک نیا آئین دیتے ہیں، نیا طریقہ سکھاتے ہیں کہ جس طریقے کے سبب نہ فقط تم اپنے اس جزیرۃ العرب کے اندر جو ہے ایک مضبوط حکومت بنا لو گے اور ایک مضبوط اور فاتح قوم بن جاؤ گے، بلکہ تمہاری جو شجاعت کی داستانیں ہوں گی وہ دنیا میں پھیل جائیں گی اور تم دنیا کو مسخر کر لو گے۔ اور پھر اس کا اشارہ قرآن مجید نے بھی کیا کہ پیغمبر میں لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ جو تو دین لے کے آیا ہے میں اس تیرے دین کو تو تمام ادیانوں پہ، تو پیغمبر نے جو پہلا درس ان کو دیا ایک بقیہ دروس کے ساتھ ایک اور درس دیا وہ وحدت کا تھا۔ پیغمبر نے اس سوسائٹی سے طلب کیا اور اس سے چاہا اور ان سے کہا کہ بسم اللہ کا قرآن کی لفظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ تم سب آؤ اور اکٹھے ہو کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور آپس میں فرقوں میں قبیلوں میں یہ جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تم بٹے ہوئے ہو اس میں جو یہ تمہاری تقسیم بندی ہے اس کو چھوڑ دو، بلکہ فرمایا کہ تم کل جسد الواحد، ایک جسم واحد کی مانند ہو کہ جس کے کسی ایک عضو میں درد اور تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس سے بے قرار ہو جاتا ہے۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم
فرجان عجلان قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.